السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الكبر بطر الحق وغمط الناس. آج کی نشست کا موضوع ہے ایک خوفناک اور خطرناک ہلاک کر دینے والی خصلت. آج کی نشست میں ایک ایسی خصلت کے تعلق سے بات کرتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، خوفناک ہے اور کسی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. دل کی بیماریوں میں سے ہے جس کے اندر خصلت پائی گئی وہ ہلاک ضرور ہوتا ہے اگر وہ اس بد خصلت سے توبہ نہیں کرتا. یہ وہ خصلت ہے جس نے ابلیس کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، نمرود کو ہلاک کیا، ابو جہل کو ہلاک کیا اور ان جیسوں کو ہلاک کیا. یہ ایک ایسی خصلت ہے جو بعض لوگوں میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکتے. ان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. اور بہت ہی زیادہ لوگ اس خصلت کو پاتے ہوئے بھی اس خصلت کی نفی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم اس بدترین خصلت تکبر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. الکبر، تکبر کیا ہے؟ متکبر کی کیا نشانیاں ہیں؟ دنیا میں متکبر کیسا رہتا ہے؟ آخرت میں اس کا حشر کیسے ہوتا ہے؟ اور چند اہم صفات متکبرین کی، تکبر کرنے والوں کی. تکبر دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس سے کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، دوسرے سے اوپر سمجھتا ہے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ یہ شخص مالدار ہو یا مرد ہو صرف. یہ بری خصلت بعض مسکینوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے آج کی نشست میں یہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ موضوع کسی خاص لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا، اس میں معاشرے کے ہر قسم کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اور تکبر کی بہترین تعریف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، ان دو چیزوں پر مشتمل ہے، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق سے مراد ہے کہ حق کو رد کر دینا، حق کو نہ ماننا، حق سے منہ موڑنا. حق سامنے آ جاتا ہے دلائل کی روشنی میں، بالکل واضح حق ہوتا ہے، اسے رد کر دیا جاتا ہے. یہ تکبر کی سب سے پہلی نشانی ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وغمط الناس، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور لوگوں کی تحقیر کرنا، ان کو حقارت نظر سے دیکھنا، اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھنا، خود دوسروں سے بہتر ہے، بلند و بالا ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو. کسی کی ہلاکت کے لیے ان دونوں میں سے ایک ہی خصلت کافی ہے، لیکن جب دونوں مل جاتی ہیں کسی شخص میں تو پھر اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسروں کی تحقیر کرنا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ متکبر کی نشانی ہے، لیکن حق کو رد کرنا کتنی لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی متکبر ہوتا ہے. ابلیس کی ابلیسیت، فرعون کی فرعونیت میں جو چیز یکساں ہے وہ یہی ہے، دونوں کے اندر یہی صفت ہے اور دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، حق کو رد کرنا اور دوسروں کی تحقیر کرنا. اسی لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والے یا بدترین ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے یہ دونوں ہیں. واللہ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں نا تو پھر خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شر کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جو وہ انسان چاہتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو خیر کا راستہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو شر کا راستہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شر کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور دونوں کی انتہا موت سے ہوتی ہے، اور دونوں کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم، دونوں کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں کی خصلت ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں کی دنیا ایک جیسے نہیں تھی تو آخرت ایک جیسے کیسے ہونی چاہیے. دوسروں کی تحقیر کرنا تو ہم سب جانتے ہیں، کیسے شخص متکبر ہے، اور اس خصلت کے لیے کسی کا بڑا نصب ہونا یا کسی کے پاس مال کا ہونے کافی ہو جاتا ہے، دوسروں کو تحقیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دو عظیم نعمتیں ہی کافی ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک بڑے خاندان میں پیدا کرتا ہے، وہ اس خاندان میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا کمال ہے؟ یا ایک شخص ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا کمال ہے؟ اس کے انسان پیدا ہونے میں کیا کمال ہے؟ وہ گدھا بھی تو پیدا ہو سکتا تھا کہ نہیں، جانور ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہم انسان ہیں، ہماری انسانیت میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں انسان ہی پیدا کرنا، کب مانگا تھا؟ لیکن واللہ بعض لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، ہیں انسان، شکل و صورت میں انسان ہے لیکن اپنے کردار کی وجہ سے وہ جانوروں سے بدتر ہے. متکبر انسان جانوروں سے بدتر انسان ہے، کیونکہ جس کے لیے خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خیر کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا. الغرض دوسروں کی تحقیر کرنے کے لیے بڑا خاندان، اچھا نسب اور مالدار ہونے ہی کافی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، اسے بڑے خاندان میں پیدا کرتا ہے، حسب اور نسب والے خاندان میں پیدا کرتا ہے، اسے مال سے بھی نوازتا ہے، صحت سے بھی نوازتا ہے، عقل سے بھی نوازتا ہے، اولاد سے بھی نوازتا ہے، لیکن وہ انسان ان ساری نعمتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیتا ہے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے. ان جیسے لوگوں کو تو ہم پہچان لیتے ہیں اور غالباً ہم سب ہی جانتے ہیں. میں اس شخص سے ملا تھا غالباً 25-30 سال پہلے، میں آج بھی نہیں بھولتا. ہمارے محلے میں رہتا تھا، اسے دوستی ہوئی. ایک مرتبہ ہم اس کے بائک میں جا رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا تو آگے بیٹھا ہوا تھا، تو جاتے جاتے ایک جگہ پر ہم رکے، ایک بزرگ آیا سائیکل پہ. اس بزرگ نے جھک کے اسے سلام کیا. واللہ میرے بھائی اس شخص نے یوں ہاتھ ملایا، اپنا چہرہ جو ہے دوسری طرف رخ یوں موڑ کے یوں ہاتھ ملایا، کیونکہ میں نئے نئے سعودی عرب سے گیا ہوا تھا تو میرے لیے بڑا عجیب سا نظارہ تھا. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب ہے؟ وہ بزرگ بات کرتا رہا، حال پوچھتا رہا، دعائیں دیتا رہا، اور یہ شخص یوں اس طریقے سے سنتا رہا اور بات کرتا رہا. جب وہ چلا گیا پھر اس نے اپنا رخ ٹھیک کیا تو میں نے اسے روکا. میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے زندگی پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ سے ایک بزرگ بات کر رہا ہے اور آپ کا رویہ اس سے اس طریقے سے ہے. مجھے معاف کرے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. کہتے اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہم فلان خاندان سے ہیں اور یہ کمی فلان خاندان سے ہے؟ میں نے کہا یار بزرگ ہے، وہ جس خاندان سے بھی ہے اور آپ جس خاندان سے بھی ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی باپ کی عمر سے بھی زیادہ اس کی عمر، آپ کی دادا کی عمر کا وہ شخص ہے، وہ آپ سے راستے میں آ کے ملا ہے، آپ سے پیار بھری باتیں کر رہا ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور آپ کا یہ رویہ ہے. شاید اس کا قصور نہیں تھا، بچپن سے اس کی پرورش ایسی ہوئی تھی. تم بڑے خاندان کے ہو یا دوسرے کمی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر تم سیدھے منہ سے بات کرو گے تو سر پہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ مانگ لیں گے تم سے. سبحان اللہ، وہ بھیکاری نہیں تھا واللہ، وہ بھیک مانگ نہیں ہے، جو تمہیں کچھ دینے آیا تھا. اس نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں دعائیں دی ہیں. وہ یوں منہ موڑ کے بات کروں؟ اللہ کا شکر ہے نصیحت سے کچھ وقت لگا وہ سدھر گیا، اور اس کے یہ منہ کا پھیرنا ختم ہو گیا الحمدللہ. لیکن عجب نظارہ میں نے دیکھا اس شخص کی زندگی میں، ایسی ایسی جگہوں پہ وہ شخص بے عزت ہوا جہاں پر واللہ نہ وہ کبھی سوچ سکتا تھا نہ میں کبھی سوچ سکتا تھا. گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ اس پر رحم فرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر وفات پا گیا ہے وہ، لیکن وہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا علیہ السلام. یہ تکبر کس لیے ہے؟ خاندان، یہ خاندان تمہیں کس نے دیا ہے؟ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ آزمائش ہے واللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے. تکبر کرتا ہے، تعصب کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اگر شکر کرتا ہے، اپنا سر جھکا دیتا ہے تواضع سے، تو وہ کامیاب ہے. مالداروں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے دو چار فیکٹریاں دی ہیں، مزدوروں سے بات کیسے کرتے ہیں؟ ان کے چلنے کا ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے آزمایا ہے، اے میرے بندے میں تجھے مال دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ تو سر جھکا کہ اس کا شکر کر. اور وہ دن کبھی نہ بھولنا جب تم بھی کبھی مزدور ہوا کرتے تھے، یا تم بھی کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے، مالدار لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کا مقام دیکھے معاشرے میں کیسا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اسے بڑھ کر مقام دیا ہے. کیا آپ اس دن میں ایسے لوگ کبھی نہیں آئے جو تھے تو مزدور، یا عام ورکر تھے، عامل تھے کسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مال دیا کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ کوئی، اس میں کوئی شک محنت کی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہے، یہی تکبر ہے. محنت تو تمہاری ہے، توفیق تمہیں کس نے دی ہے؟ آپ کو پتہ ہے واللہ ہماری حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں، ہاتھوں کی حرکت ہے، تشہد میں انگلی کی حرکت بھی اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی اسے ہلا نہیں سکتا. سر جب ہم کہتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، اس جملے میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات سب شامل ہیں ایک جملے میں. لا حول، میرا کوئی ہیلا ہی نہیں ہے، میں حرکت کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں. نفی الجنس اعتراف ہے اپنی حقیقت کا، اپنی قدر و قیمت کا، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کہ میں حرکت کے قابل بھی نہیں ہوں. جتنے بھی ہیلے میرے ارد گرد موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اگر تیرا کرم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ولا قوت الا بالله, قوت کی نفی الجنس ہے کہ میرے کوئی طاقت نہیں ہے, میرے وجود کا کوئی اعتبار نہیں ہے, الا باللہ, اللہ تعالیٰ صرف تجھی سے. اس لیے جو لوگ کثرت سے دعا کرتے ہو کبھی متکبر ہو نہیں سکتے. آخر میں علاج میں انہیں بات کرنی تھی, بیچ میں آ گئی, تو یہ علاج سمجھ لیں, کثرت سے دعا کیا کریں کبھی شخص متکبر نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیں مکمل طریقے سے. واللہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے میں نے, نسب بھی بڑا ہے, حسب بھی بڑا ہے, مالدار بھی ہے, لیکن بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے پیار اور شفقت, خوبصورت الفاظوں سے بات کرنا اور تواضع اور انکسار کی انتہا دیکھی ان لوگوں میں, ان کی زبان پر جو ورد میں نے سنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, سبحان اللہ, ایسے لوگ بھی ہیں. الغرض ان سے بڑھ کر جو لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں, ان سے بڑھ کر متکبر وہ ہیں جو حق کو رد کر دیتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ ہیں, اور ان لوگوں سے بہت ہی زیادہ غافل, وہ خود بھی غافل ہے. دوسروں کی تحقیر کرنا خود جانتا ہے کہ وہ متکبر ہے, وہ توبہ بھی کر سکتا ہے, رجوع بھی کر سکتا ہے, مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن جو حق کو رد کر دیتا ہے اور جس پر وہ قائم ہے اسی کو حق سمجھ لیتا ہے, اس متکبر کا کیا علاج ہے؟ اب یہ متکبر کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟ یہ اس کے لیے خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اور اس نے اپنے لیے خیر کے سارے دروازے بند کیے ہیں, اور ہر بدعتی متکبر ہوتا ہے, یاد رکھیں, خاص طور پہ وہ بدعتی جو علم رکھتا ہے, جو جہل مرکب کا شکار ہے. اگر کسی بھائی نے غلط پارکنگ کی ہے, میرا غالباً جی ایم سی کی بات کر رہا ہے بھائی, اگر کسی کی جی ایم سی گاڑی ہے تو پلیز دیکھ لیں, شاید کسی نے ان کا راستہ بند کیا ہوا ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں, پارکنگ ٹھیک کر دیا کریں. آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے, آپ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, اور آپ گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں اور پھر آپ درد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. خیر تو آپ نے چاہا ہے لیکن بہت شر کر کے آپ نے خیر چاہا, تو آپ نے کیا خیر پایا ہے؟ جیسے کہ آپ کو جلدی ہوتی ہے, دوسروں کو بھی جلدی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس بھائی کو کوئی ایمرجنسی ہو اور وہ جلدی نکلنا چاہتا ہو, تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ جمعے کے دن, کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, گاڑی ذرا دور پارک کر لیں, اور واللہ قدم قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا, قدم قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا. تھوڑا دور گاڑی پارک کر کے پیدل چلے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف, تو آپ کا ایک ایک قدم عبادت میں شمار ہوگا, اور ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرب حاصل کرنے کے لیے آپ یہ قدم بڑھاتے رہیں گے. واپس آتے ہیں, میں کہہ رہا تھا کہ ہر بدعتی متکبر ہے, خاص طور پر وہ بدعتی جو علم کی گدی پر بیٹھے ہیں, جو جہل مرکب کا شکار ہے. اور ہر بدعتی جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ وہ باطل کو حق سمجھ لیتا ہے اور حق کو باطل سمجھ لیتا ہے. جو اصل علم ہے اسے منہ موڑ لیتا ہے, اور جو علم اس کے پاس ہے اسے حق سمجھ لیتا ہے اور اسی پہ عمل کرتا رہتا ہے. اور بدعت, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, الاحداث فی الدین من غیر دلیل, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے, یہ بدعت ہے. اور بدترین بدعت ہے شرک, بدترین بدعت شرک ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شرک بدعت نہیں ہے, بدعت کچھ اور ہے, شرک کچھ اور ہے. شرک کا کیا ثبوت ہے, احداث ہے کہ نہیں؟ شرک کا اصل وجود تو نہیں ہے نا, شریعت میں کہاں وجود ہے شرک کا؟ تو جس نے شرک کیا اس نے بدعت کی ہے, اور بدترین بدعت ہے شرک. ایسی بدعت ہے جو مشرک بدعتی کو جنت سے محروم کر دیتی ہے اور جہنم کا وارث بنا دیتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ مزارات قائم کر دیے گئے ہیں, بزرگوں کی قبروں پر مزارات تعمیر ہو چکے ہیں. اور ان مزارات کو مزارات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کثرت سے ان کی زیارت کی جاتی ہے. مزار زیارت سے ہے, کثرت سے زیارت کی جاتی ہے, یعنی زیارت کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. اور لوگ چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں دوڑ لگاتے ہیں اور دھڑا دھڑ ان مزاروں کی طرف جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ قبر کا طواف ہوتا ہے, قبر والے کو پکارا جاتا ہے, وہاں پر صدقات اور خیرات دیے جاتے ہیں, نظر و نیازیں ہوتی ہیں, بکرے ذبح ہوتے ہیں, مرغے ذبح ہوتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, منتیں ہوتی ہیں. وہ کون سی عبادت ہے جو وہاں پر نہیں کی جاتی؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اور اللہ اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور جس نے بھی یہ حق کسی اور کے لیے صرف کیا اس نے عبادت میں شرک کیا. اور شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور شرک کے بعد ہر وہ بدعت جو کفر تک لے کے جاتی ہے, کیونکہ بدعتوں کی دو قسمیں ہیں, بدعت مکفرہ ہے اور بدعت غیر مکفرہ ہے. ایک وہ بدعت جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے, اور دوسری قسم کی وہ بدعت جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی. ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا. ہر بدعت کفر نہیں ہوتی. شرک سے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے, اگر سچے دل سے توبہ کر لے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرک پہ مر جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اپنی زندگی میں تو اس کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توبہ سے شرک معاف کر دیتا ہے, کفر معاف کر دیتا ہے, اور سب سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, بشرطے کہ توبۃ النصوح ہو, سچی توبہ ہو. الغرض, تو بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت مکفرہ ہے اور بدعت غیر مکفرہ ہے, اور دونوں کسی کے ہلاکت کے لیے کافی ہیں. اور ہر بدعتی متکبر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اسے سنت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں, یہ بات واضح بیان کر دی جاتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو بدعت ہے, سنت اس کے برعکس یہ ہے, اور دلائل بھی بیان کر دیے جاتے ہیں, سننے والا اپنا منہ موڑ دیتا ہے اور بات نہیں مانتا, تو اسے کہتے ہیں بطر الحق. حق کو حق سے منہ موڑنا, حق کو چھوڑ دینا, یہی تو ہوتا ہے. جو شخص نصیحت کروا لے کہ نصیحت نہیں مانتا, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ تکبر کے مرض موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو شرک کے بعد بدع مکفرہ کرنے والے بھی متکبر ہیں, اور بدعات مکفرہ جو بہت ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان میں سے وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. وحدت الوجود وحدت الحلول ہے, یہ بدترین عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یہ بدعقیدگی بعض لوگوں کے دلوں میں جگہ کر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ مخلوق میں حل ہو چکا ہے, خالق اور مخلوق ایک ہیں. اور بعض لوگ اسے توحید کی انتہا سمجھتے ہیں اور خواص اور خواص کی توحید سمجھتے ہیں. جب کسی کو موحد کہا جاتا ہے تو بعض لوگوں میں یہ عرف موجود ہے جو باطل ہے. توحیدی یا موحد یعنی وحدت الوجود کا قائل ہے, فلان توحیدی ہے یعنی وحدت الوجود کا قائل, اس کے عقیدہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور جب وہ نصیحت کی جاتی ہے, دلائل کھول کھول کے بیان کر دیا جاتے ہیں, الرحمن علی العرش استوى, سات مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, اور دوسری آیات میں ان سات آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ علو پر ہے, بلندی پر ہے, فرش پر نہیں ہے, عرش پر ہے, بلندیوں پر ہے. 1000 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یا ان کی اکثریت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگرچہ وہ لوگوں سے جھک کے بھی ملتے ہیں, لوگوں کو ٹانگیں بھی دبا دیتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے کھانا بھی پکا پکا کر کھلاتے ہیں, لیکن یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو ان کے ساتھ ان کی اس بدعقیدگی میں شامل ہوتے ہیں, یہ سب ان کے لیے ہے. وہ کوئی تواضع نہیں ہے. حق کو رد کرنے والا کیسے متواضع ہو سکتا ہے؟ یہ شخص تکبر کرنے والا ہے اور باقی سب دھوکا ہے, کیونکہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے حق کو رد کر دیا ہے. اب اس کے لیے وہ اپنی خواہش نفس کے کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ جھکے گا بھی, لوگوں کی ٹانگیں بھی دبائے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر, چاہے وہ جہمیوں کی طرح مکمل انکار کرنے والے ہوں یا چاہے وہ معتزلے کی طرح اسماء پر اقرار اور صفات کا اقرار ہو, اسماء کا اقرار اور صفات کا انکار ہو, اگرچہ اسماء کا جو اقرار کیا ہے معتزلے وہ بھی غلط ہے, اپنی خواہش نفس کے مطابق کیا ہے, یہ بھی انہی میں سے ہیں, یا جو کلابیہ کی طرح بعض صفات پہ اقرار کرتے ہیں اور اکثر کا انکار کرتے ہیں, یہ بھی انہی کی طرح ہے, اور اشعری ماتوریدیہ بھی جو بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں اور اکثر کا انکار کرتے ہیں, یہ بھی انہیں بدعتوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے تعلق سے بدعت کرتے ہیں. الغرض بدعت بھی متکبر ہوتا ہے, اور جشن میلاد النبی کے تعلق سے ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کل اور پرسوں خاص طور پر بعض بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں جشن میلاد النبی منایا گیا, بڑی چاہت کے ساتھ, عقیدت مندی کے ساتھ, جوش و خروش سے منایا گیا, اللہ تعالیٰ کے گھروں کو روشن کر دیا گیا, راستوں کو روشن کر دیا گیا, بازاروں کو روشن کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے یہ سارے عمل کیے گئے ہیں. اور جب ایسے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے, سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے, یہ ان کے دین کا حصہ تو ہو سکتا ہے, جبکہ سچ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے بری ہیں, انہوں نے کبھی بھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا. پوچھ لیں ان نصارا سے کب منایا تھا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کا جشن, کبھی نہیں منایا تھا. لیکن کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کی تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے اور اپنا نیا خود ساختہ دین بنا لیا ہے, اور اس نئے خود ساختہ دین میں جو دین اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اسلام کو نیا خود ساختہ دین نہیں ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں, ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا. لیکن جب اس دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ دین دین اسلام نہیں رہتا, کوئی نیا دین بن جاتا ہے ان بدعات کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا اس دین کی تجدید کرتے ہوئے, خاص طور پہ جب شرک جنم لے لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر ایک نیا رسول انتخاب کرتا ہے, ایک نئی شریعت دیتا ہے, اور پھر اس دین کی تجدید ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر نبی کا دین دین اسلام ہی تھا. جب لوگوں نے اس دین میں تبدیلیاں پیدا کر دیں, بدعات و خرافات کو شامل کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تجدید کر دی تاکہ دین اسلام پاک اور صاف رہے. خاتم النبیین, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں. اب اس دین کی کوئی تجدید ہونے والی نہیں, یہی دین رہے گا تا قیامت رہے گا. تو پھر بدعات اور خرافات کہاں جائیں گی؟ ان بدعات اور خرافات کے خاتمے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا, لیکن اس عظیم رسول متبعین میں سے ایسے علماء اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو سنت کو اور بدعت کو الگ الگ کر دیں گے اور دین کی اس پاکیزگی کو باقی رکھیں گے. اور سر فہرست ان علماء میں سے جو امت کے علماؤں کے سردار ہیں, صحابہ کرام اجمعین. صحابہ کرام نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور ہر بدعت کا خاتمہ کیا اپنی زندگی میں. جو بدعت, جب بھی کوئی بدعت سر اٹھاتا, فوراً اس کے خلاف اپنے قلم سے بھی اور تلوار سے بھی اس بدعت کو روکنے کی کوشش کی. سب سے پہلے خوارج کی بدعت تھی جو نکلی تھی امت میں, سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. بدعت الروافض آئی, ان کے خلاف قلم بھی چلی تلوار بھی چلی. اور پھر جہمیوں کی بدعت آئی, معتزلہ کی, اور اس طریقے سے یہ بدعتیں جنم لیتی رہیں اور امت میں پیدا ہوتی گئیں. اہل سنت نے ہمیشہ ان بدعات اور خرافات کا سامنا کیا ہے, علم سے بھی سامنا کیا ہے, اور جب تلوار کا وقت ہے تو تلوار بھی اٹھائی ہے. صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اور تا قیامت, الطائفة المنصورة, الفرقة الناجية, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. بعض صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے جو جہنم سے بچنے والا ہے, نجات پانے والا ہے اور جنت میں جانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ و اصحابی, اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور دوسری روایت میں الجماع, جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت, اور ہر وہ جماعت جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی ہے, اور اس جماعت کا نام ہے اہل السنت والجماع, اہل الحدیث, اہل الاثر, الطائفة المنصورة, الفرقة الناجية, السلفیون, مختلف نام ہیں لیکن ایک ہی گروہ ہے, ایک ہی جماعت ہے, اور ایک ہی قسم کا عقیدہ ہے, ایک ہی منہج ہے. آپ متفرق نظر آئیں گے, کوئی مشرق میں, کوئی مغرب میں, کوئی شمال میں, کوئی جنوب میں, لیکن ان کا عقیدہ ایک ہوگا, ان کا منہج ایک ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لازم نہیں کہ ایک ہی جگہ پر سب جمع ہو، دنیا کے کونے کونے میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن عقیدے میں فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، منہج میں فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بدعت ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے ان کے دل میں بھی تکبر کی برز موجود ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاک کرے اور ان کے دل سے اس تکبر کو ختم کر دے، نکال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. تو متکبر کی دو خصلتیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ذریت کو بھی ان بدخصلت سے اور ہر بدخصلت سے اور ہر بری خصلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے. بطر الحق و غمط الناس دو خوفناک خصلتیں ہیں، جس میں پائی جائیں اسے متکبر کہتے ہیں، انتہائی درجے کا متکبر کہتے ہیں. یاد رکھیں، حق جب سامنے آپ کے آ جائے دلیل کی روشنی میں کبھی منہ موڑنا، کبھی منہ مت موڑنا، اسے من و عن سے سر خم کر کے تسلیم کرنا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے دل سے تکبر کی جڑ نکل گئی ہے. جو تھوڑا سا باقی ہے لوگوں کی حقارت، لوگوں کی تحقیر کرنا، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر کسی کے دل میں یہ بری مرض موجود ہے. تو سب سے پہلے حق کو قبول کرنا شروع کرو اور دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس موذی مرض سے شفا دیتا ہے اور دور کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے منہج پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہمارے ذوق، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات، خرافات اور تکبر سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ کیا ہے؟ یہ بہت لمبا ہے، بتا دے مجھے.
یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ دو طریقے سے بتایا ہے. ایک اہل سنت، کیونکہ جو بھیجنے والا ہے وہ میلاد نبی کے ماننے والا ہے، اور اتنی بڑی پوری وہ لمبی اس نے بحث دی ہے اس میں، تو میں نے حید صاحب یہ امریکہ اس کے بارے میں دوسرے ترجمہ بھی نیچے دیا، ان کے حساب سے کیا ہے طلب.
ایک حدیث ہے، بھائی کا سوال ہے، ایک معروف حدیث ہے. اس حدیث کا ترجمہ دو قسم سے کیا گیا ہے، اور یہ پوسٹ اس شخص نے بھیجی ہے جس کے کہا گیا ہے کہ جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، آپ نہ منایا کرو، اور دلائل بھی بیان کی ہے. تو ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث تھی. تو اس بندے نے کہا کہ اس حدیث کا ترجمہ دو طریقے سے ہے، تمہارا ترجمہ غلط، ہمارا ترجمہ صحیح ہے. آئے دیکھیں حدیث کیا ہے اور دو کون سے ترجمے ہیں، ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے. حدیث معروف حدیث ہے، السیدہ الصدیقہ بنت الصدیق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی معروف حدیث فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. اور ریفرنس بھی لکھا ہے بخاری مسلم سنن ابی داود، بھیجنے والے نے، جیسے بھیجا ویسے پڑھ رہا ہوں میں. اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. جبکہ اس کا درست ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ ترجمہ غلط ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے اس بدعتی کے نزدیک، کہتا ہے جس نے ہمارے اس دین میں، جس نے دین میں وہ بات پیدا کی جو دین کی قسم سے نہیں ہے بلکہ دین کی ضد اور مخالف ہے تو وہ مردود ہے. سبحان اللہ. میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں. پہلا ترجمہ، یعنی جو ہم کرتے ہیں جو ان کے نزدیک غلط ہے، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ان کا ترجمہ جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، جس نے دین میں وہ بات پیدا کی جو دین کی قسم سے نہیں بریکٹ میں بلکہ دین کی ضد اور مخالف ہے تو وہ مردود ہے. دونوں ترجمے میں فرق ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے نا, ظاہر فرق ہے تو اس نے دوسرا بیان کیا ہے. برحال آگے بہت لمبی پھر وہ باتیں کچھ کر رہا ہے, جو کچھ بھی میں اس کے بتاتا ہوں آپ کو. وہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے ترجمے میں, بریکٹ بھی شامل کرنا پڑا اسے, جبکہ حدیث میں کہاں بریکٹ ہے, عربی میں کوئی بریکٹ موجود ہے؟ یعنی واضح اس نے کچھ اپنے کو شامل کرنا ہی تھا, اللہ کے شکر بریکٹ بھی ڈال دیا تھا کہ پتہ چلے کہ وہ کس طریقے سے غلط بیانی کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے بدعت اسے کہتے ہیں جو باہر سے دین کا حصہ نہ ہو, دین میں شامل کر دیا جائے, وہ تو بدعت ہے. لیکن دین کے اندر, دین میں سے کوئی چیز اگر کسی اور انداز سے اسی دین والی چیز کو کی جائے تو وہ بدعت نہیں ہے. مثال سے میں بات آسان کر دیتا ہوں, فجر کی نماز 2 رکعت ہے, اگر 3 رکعت کرتے تو یہ بدعت ہے اس کے نزدیک, کیونکہ 2 رکعت دین ہے, دین کا حصہ ہے, اور 2 رکعت پڑھی جاتے فجر کی نماز. اگر کوئی 3 رکعت کر دیتا ہے تو دین میں تبدیلی ہے, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے, تو یہ بدعت ہے. سچ ہے, بالکل بدعت. ہم کہتے بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے, ہم بھی کہتے بدعت ہے. تو یہ کس نے کہا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے البدعت الحقیقیہ. سن لیں, اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو سن لیں, اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر جو آج کا خطبہ تھا وہ پورا آپ پر فٹ ہوتا ہے, اللہ رحم کرے. بدعت کی 2 قسمیں ہیں, البدعت الحقیقیہ, حقیقی بدعت, یہ وہ بدعت ہے جو دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنے کے مترادف ہے. دین میں موجود نہیں تھی, اس کو ایجاد کر دیا اور وہ ایک نئی چیز بن گئی. فجر نماز 2 رکعت ہے, ایک شخص کہتے ہیں فجر نماز 2 نہیں 3 رکعت ہے, اس میں ایجاد کر دیا, اگرچہ اضافیہ بھی ہے یہ, لیکن حقیقت میں نئی چیز ایجاد کر, نئی نماز ایجاد کر رہا ہے. اور جشن میلاد النبی کیونکہ دین میں موجود نہیں تھا, ایک نئی عید لے کے آئے ہیں, اس کی حقیقت ہی نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے. عجب بات دیکھیں, وہ اس میں بھی فٹ آتی ہے. عید کہاں تھی؟ جشن میلاد النبی میں نہیں تھی نا, ایک باہر سے نئی قسم شامل کر دی کہ نہیں؟ یہ تمہاری اس تعریف میں بھی فٹ ہوتی, جو ترجمہ آپ نے کیا ہے اس میں بھی فٹ ہوتا ہے. الغرض دوسری قسم بدعت الاضافیہ, یعنی دین میں عمل تو موجود ہے لیکن اس کو نئے طریقے سے پیش کرنا, جیسا کہ طواف اللہ تعالیٰ گھر کے کیا جاتا ہے, قید لگائی ہے اللہ تعالیٰ گھر کے لیے صرف, اگر کسی قبر کا طواف کر دیا جائے تو اضافہ کر دیا گیا ہے کہ بدعت جو مقید تھی اسے کسی اور جگہ پہ کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, درود پڑھنا دین میں موجود ہے کہ نہیں؟ دین کا حصہ ہے. اگر آپ درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے بدعت ہے, درود پڑھتے ہیں اذان کے بعد تو سنت ہے. یہ کون سی بات ہے؟ درود ایک ہی عبادت ہے, ایک ذکر ہے, اذان معروف عبادت ہے. اگر اذان سے پہلے درود پڑھا جائے تو بدعت ہے, اذان کے بعد سنت, یہ کیا معمہ ہے؟ معمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی زندگی میں اذان ہوتی رہی, اذان کا طریقہ بھی سمجھایا صحابہ کو اور صحابہ بھی اذان دیتے رہے ہیں. اذان سے پہلے کبھی کسی نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے خود یا صحابہ کرام میں سے کسی نے اذان سے پہلے درود پڑھا؟ درود نہیں پڑھا نا. اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ دلیل ملتی ہے کہ نہیں؟ اور اس کا جو اجر صاحب وہ بتایا گیا ہے کہ نہیں؟ اذان سے پہلے دلیل کہاں ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھو؟ اذان کے بعد دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے. من احدث فی امر هذا ما ليس منه فهو رد, یا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, ليس عليه امرنا فهو رد, یہ دوسری حدیث ہے. پہلی حدیث, اگر دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے, پہلی حدیث نئی چیز ایجاد میں جو دین میں ہی نہ ہو, دوسری عمل تو موجود ہے لیکن عمل کا طریقہ غلط ہے, یہ بھی بدعت فہو رد, وہ بدعت فہو رد, دونوں کا انجام ایک ہے نہیں؟ حدیث کے آخری الفاظ ایک جیسے ہے کہ نہیں؟ احدث ہو یا عمل عملا ہو, دونوں بدعت ہے کہ نہیں؟ دونوں بدعت ہیں. بدعت اضافیہ ہو یا بدعت حقیقیہ ہو, بدعت ہی ہوتی ہے. اور آپ نے جو بریکٹ بھی لگائے ہیں اور جو ترجمہ بیان کیا ہے, یہ ایک قسم کی بدعت کے لیے, دوسری کے لیے نہیں ہے. اور دونوں احادیث کا مفہوم ایک جیسا ہے, اور مطلقاً جو چیز بھی دین میں شامل کر دی جاتی ہے اور اسے دین سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے اس پہ عمل کر دیا جاتا ہے، تو وہ بدعت ہے. اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھنا چاہتے، بات بالکل واضح ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک دل عطا فرمائے جسے وہ سمجھ سکے. بغض و نفرت اور جہل مرکب کے پردے جمے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ہمارے دلوں کو بھی ہر شر سے پاک کرے، ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. تکبر ہے کیا چیز؟
ایک عالم ہے حق پر ہے لیکن اس کی کچھ چھوٹی غلطیاں ہیں یا اسے کوئی پسند نہیں کرتا اسے اور میں علم نہیں لیتا اسے.
بلکہ یہ سوال ہے کہ ایک عالم ہے اس کی کچھ چھوٹی غلطیاں ہیں اور میں اس سے علم نہیں لیتا، کیا تکبر ہے؟ تکبر کی یاد رکھے، تکبر سے مراد یہ ہے کہ آپ حق کو تسلیم نہیں کرتے، بطر الحق، حق کو تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ حق کو تسلیم نہیں کرتے جو تمہیں دیا جائے تب تو تکبر ہے، لیکن اگر ایک عالم ہے اور وہ غلطی کرتا ہے اب اسے غلطیوں کی وجہ سے اس علم حاصل نہیں کرتے کہ وجہ کی وجہ سے آپ علم حاصل کرتے، تکبر نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ عالم اس عالم سے علم حاصل کیا جائے جو معصوم ہو غلطی سے، یہ تو ناممکن ہے. عالم سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ غلطی عقید منہج میں نہ ہو. جب غلطی عقید منہج میں ہوتی ہے تو ایسے عالم سے علم حاصل نہیں کیا جاتا، یہ انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے نہ ہی تکبر ہے. غلط منہج والے، بد عقیدہ اگر کوئی عالم ہے، غلط تعلیم دیتا ہے، غلط مناہج لوگوں کو سمجھاتا ہے، ایسے شخص سے علم حاصل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے شرعاً. اس سے دوری اختیار کرنا واجب ہے شرعاً، کیونکہ وہ دعوت دیتے ہیں علی غیر سبیل المؤمنین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم راستہ اختیار کریں کس کا؟ مومنوں کا راستہ، سبیل المؤمنین کا. جو مخالفت کرتا ہے وہ اتبع غیر سبیل المؤمنین ولی ما تولا ونصل جہنم وساءت مصیرا. لیکن اگر ایک سنی اہل سنو جماعت کے علماء سے ایک سلفی عالم ہے، ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، چند مسائل میں اس کو فقہی مسائل میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو اسے حاصل کیوں نہیں کرنا بھائی؟ گرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تکبر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے. شاید اس بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بھی میرا عقیدہ منہج میں کوئی فرق پڑ جائے گا، اس سے علم حاصل نہیں کرنا چاہتا. نہیں، ہاں اگر کوئی عالم، کسی عالم نے تحذیر کی ہے تو اس تحذیر، اور وہ عالم سلف عالم ہے اور جرح و تعدیل کے معتبر علماء میں سے ہے، تب تو اس کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں جانتے ہیں شاید جو ہم نہیں جان رہے. ہم چھوٹی موٹی سمجھتے ہو سکتے ہیں، بڑی چیز ہو منہج سے تعلق رکھتی ہو. اور یاد رکھے تحذیر و تبدیع میں فرق ہے، تحذیر کسی سے منع کرنا، تحذیر اور تبدیع کسی کو بدعتی قرار دینا. بعض اوقات کسی اہل سنت جماعت کو علماء سے بھی تحذیر کی جاتی ہے جب وہ چند غلط اصولوں پہ اپنی بات بیان کرتا ہے، منج اس کا ٹھیک ہوتا ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے، تو بعض علماء سے تحذیر کرتے ہیں، تبدیع نہیں کرتے. اور بعض کم علم طالب علم سمجھتے ہیں کہ تبدیع ہو چکے، خود تبدیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. تبدیع علماء کا کام ہے، تحذیر علماء کے لیے چھوڑتے، اللہ کے لیے. آپ طالب علم ہیں، آپ علم حاصل کرو، تو آپ اگر اس عالم کے اندر کوئی فقہی غلطیاں ہیں یا اجتہادی غلطیاں ہیں تو اس سے علم حاصل کرو، کوئی حرج نہیں ہے. یا شاید یہ بھی سوال میں کہ ایک شق ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں ہے میں اسے علم حاصل نہیں کرتا. کیا مطلب پسند ہے؟ شکل و صورت پسند نہیں ہے، بولنے کا انداز پسند نہیں ہے، آپ نے کوئی مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہے آپ کو پسند ہے، پسند نہیں ہے، موبائل کون سا خریدوں، وائٹ کلر مجھے پسند ہے وہ خریدوں یا بلیک کلر پسند ہے وہ چھوڑ دو، یہ کوئی بات نہیں ہے. کون سی بات ہے؟ آپ دیکھیں طالب علم ہمیشہ علم کے راستے میں جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کا راستہ آسان کر دیتا ہے. خود رکاوٹیں پیدا مت کرو، اس آسان راستوں کو مشکل مت کرو. اگر کوئی سلفی عالم ہے، سنت الجماعت کے معتبر علماء میں سے ہے، اور آپ کہتے ہیں یار مجھے وہ شخص وہ عالم پسند نہیں ہے. بھائی تم کو نہ تو پسند نہ پسند کرنے والے. ہاں اگر اس کے پاس سمجھ نہیں آتی تو الگ بات ہے کہ یار مجھے اس کے پاس سمجھ نہیں آتی, وہ تیز بولتا ہے, دھیمی آواز میں بولتا ہے, اس کے الفاظ مشکل ہے, سمجھ نہیں آتے, تو ایک وجہ ہے. لیکن اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے یا اس کا طریقہ مجھے پسند. ہاں اگر علم کا طریقہ جو تقسیم وہ کرتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو چھوڑ کسی اور عالم کے پاس جاتے ہیں, کوئی وجہ ہے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض طالب علم چھوٹی غلطی کو بھی بڑی سمجھتے ہیں, ناانصافی کر بیٹھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, یہ بھی لازم نہیں ہے کہ دس علماء دس علم حاصل کرو. اگر دس سلف علماء ہیں یہ بھی لازم ہے کہ دس کے پاس جا کے دس سے علم حاصل کرو. اچھی بات ہے کہ ان کے پاس جاؤ اگر آپ پاس وقت ہے اور آپ سمجھ اور آپ اتنی سمجھ رکھتے ہو اور علم میں آپ سب قدمے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے. دس سے علم حاصل کرو جب آپ کے لیے آسان ہو. وقت آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے, چوبیس گھنٹے میں سے مشکل سے ایک وہ بھی نکالتے ہیں, اور ایک گھنٹے میں آپ دس سے علم حاصل کرنا چاہتے کیسے ممکن ہے؟ اس لیے جتنے آپ کے پاس وقت ہے اس وقت کو, اس قیمتی وقت کو, اس کا اگر صحیح حق ادا کرنا چاہے اس قیمتی وقت کی تو علم حاصل کرو. ایک وہ عالم یا طالب علم جو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو حق کی طرف لے کے جانے کے لیے کافی ہے اور آپ کو راہ راست پر کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہے, آپ کو اس سے عقیدہ کا علم بھی ملتا ہے اور عبادات اخلاق سلوک اور سارے منہج کے تعلق سے آپ کو علم ملتا ہے, تو آپ اس کے ساتھ رہو. اس کی شکل و صورت کیسی ہے, اس کو بات کرنے کا انداز کیسا ہے, اگر اس کی بات آپ کو سمجھ میں آ جاتے تو یہی آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر دوسرا عالم ہے وہ میرے سنت میں سے ہے لیکن وہ منہج کی باتیں کم کرتا ہے یا عقیدے کی باتیں کم کرتا ہے تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں اگر ہم عقیدے اور منہج کی باتیں نہیں کریں گے تو کب کریں گے پھر؟ آج دیکھیں جو تفرقہ امت میں موجود ہے, میں نے تکبر کی بات کی ہے, روافر الدواعش اور خوارج آج کے زمانے میں سب سے بڑے متکبرین ہیں, سب سے بڑے متکبر اگر آج نظر آتے ہیں منہج کے تعلق سے اور بدعت کے تعلق سے تو یہ لوگ ہیں. اور امت میں کس طریقے سے یہ لوگ فتنے پیدا کر رہے ہیں اور بغیر صحیح منہج کو اپنانے کے عقیدے کے اصولی علم حاصل کرنے کے ہم ان کے کیسے سامنا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہی گزارش ہے اگر کوئی طالب علم کسی عالم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے ان دو چیزوں مد نظر ضرور رکھیں, عقیدے کے اصول اور صحیح منہج جو ہے یہ علم کی اور دروس کی بنیاد ہونی چاہیے. اگر آپ کہیں کسی پہ ان چیزوں کمی نظر آئے پھر آپ اس کے پاس جائیں جو آپ اس کی تعلیم دیتا ہے. واللہ اعلم. دیکھیے سوال ہے کہ اگر ایک صحیح العقیدہ شخص ہے, دیکھو بدعتوں کا مذاق اڑاتا ہے کیا بھی تکبر ہے؟ یاد رکھیں مذاق اڑانا درست نہیں ہے, تحقیر کرنا درست نہیں ہے. بدعتوں کی تحقیر کرنا گرچہ شرعاً جائز ہے, بدعت حقیری ہوتا ہے, اہل شرک کے کفر حقیری ہوتی ہیں چاہے بدعت مکفر غیر مکفرہ ہو, لیکن ایک طالب علم یا عالم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہر وقت اپنے دروس میں یا اپنے اکثر باتوں میں ان کی تحقیر کرتا رہے یا ان کا مذاق اڑانا, یعنی ان کے مذاق انداز میں بات. تحقیر تو وہ حقیر ہیں الگ بات ہے, لیکن مذاق اڑانا ایک الگ بات ہے, مزاحی انداز میں بات کرنا اور ہنسنا اور مسکرانا ان کے تعلق سے یہ بات زیب نہیں دیتی, بات اچھی نہیں ہے. آپ نصیحت کرو, آپ سچ بات کرو, جو جہاں پر ان پر لعنت کی گئی ہے تحقیر کی وہ الگ ہے, اس کو بیان کرو درائل کی روشنی میں, لیکن تحقیر کرنا اس انداز کا مذاق اڑایا جائے اور ہر وقت ہنسی مذاق کا ماحول قائم کیا جائے دروس میں یہ بات درست نہیں ہے. واللہ اعلم.
میرا سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سلفی ہیں, سلفی علماء سے رابطہ کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کے فتنے میں ہم سب کو کان دے رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سب کو کان دے رہے ہیں. جب دل جم جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے تو ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہاں سے کون تھا. اسی وجہ سے
ایک سوال ہے کہ آج کل کے زمانے میں الحمدللہ سلف علماء موجود ہیں, اہل خیر موجود ہیں, علم والے موجود ہیں جو آپ کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کی طرف دعوت دیتے ہیں, لیکن بعض لوگ انٹرنیٹ کو اپنا استاد بنایا ہوا ہے, اپنا عالم بنایا ہوا, انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں, کبھی یوٹیوب کھولا ہوا ہے اور کبھی ڈیلی موشن کھولا ہوا ہے اور کبھی کچھ اور چیز کھولی ہوئی ہے, چاہے آڈیو ہو یا ویڈیو ہو, اور اب مختلف لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں جن کو شاید وہ جانتے بھی نہیں ہیں. جو بھی قرآن سنت کی بات کرتا ہے اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک ان سے محبت ہو جاتی ہے. پھر جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے یہ طریقہ درست نہیں علم حاصل کرنے کا. ہر وہ شخص جو یوٹیوب پہ آتا ہے یا ہر وہ شخص جس کے لاکھوں لوگ سننے والے ہوں وہ حق پر نہیں ہوتا. حق کا معیار کثرت تعداد نہیں ہے, حق کا معیار ہجوم نہیں ہے, حق کا معیار صرف یوٹیوب یا انٹرنیٹ نہیں ہے, حق کا معیار ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, صحابہ سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق یہ حق کا معیار ہے. تو وہ شخص غصہ کرتا ہے, ناراضگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ لا تعلق ہی قائم کر دیتا ہے اور الٹا یہ کہتا ہے کہ تم سختی کرتے ہو, تم مجھے علم سے روکتے ہو, تم مجھے خیر سے روکتے ہو, تم میرے کیسے اچھے دوست ہو, میں تمہیں اپنا اچھا دوست سمجھتا تھا, آج تم مجھے اس خیر سے روکتے ہو. میں نے کون سا کوئی غلط چیزیں دیکھنی ہے, میں نہ گانے بھی نہیں سنتا ہوں, میں کوئی غلط چیزیں بھی نہیں دیکھتا ہوں, محرمات سے میں اجتناب کرتا ہوں, قرآن مجید کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں, احادیث سنائی جاتی ہیں اور اللہ تعالی دین کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں کیا برائی ہے؟ یاد رکھیں یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ کوئی شخص آپ کو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہوئے آپ کو راہ راست سے ہٹا دے, یہ بدعت ہے. بدعتی نہ تو گانا گائے گا آپ کے سامنے اور نہ ہی تورات اور انجیل پڑھ کے سنائے گا. بدعتی قرآن کی آیت پیش کرے گا اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھے گا اور اس حدیث کے مفہوم کو تبدیل کر دے گا, جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے مثال آئی ہے حدیث کے ترجمے کو کیسے بریکٹ ڈال کے اس کے ترجمے کو تبدیل کر دیا ہے, اور یہ فاسد تاویل ہلاک کر دینے والی ہے. امام ابن عبدالعز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس فاسد تاویل کے تعلق سے, فرماتے ہیں وہل خرجت الخوارج معتزلۃ المعتزلہ الا بهذا التاويل الفاسد. خوارج نکلے ہیں, معتزلہ نکلے ہیں, رفضت الروافض روافض نکلے ہیں, انہوں نے رفض کیا ہے, معتزلہ نے اعتزال کیا ہے, خوارج نے خروج کیا ہے, وجہ کیا تھی؟ یہ تاویل فاسد ہے. تاویل فاسد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث تو ہے لیکن مفہوم سلف کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے, اور آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے ایسے دعات سے جو اپنی واضح پہچان نہیں بتاتے, کبھی نہیں کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں سلفی ہیں, کہتے ہم قرآن سنت, ہم مسلمان ہیں اور قرآن سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیو. اور انٹرنیٹ پہ آپ کو ایسے کئی ہزاروں ایسے لوگ دعات موجود ہوں گے جو آپ کو یہ دعوت دیں گے, اور جاہل لوگ سمجھیں گے, سمجھتے کہ یہی حق ہے, دیکھ متعصب نہیں ہے, کسی فرقے کی طرف نہیں بلاتے اگرچہ وہ خود اپنا فرقہ بنا رہے ہیں, واللہ یہ بھی فرقہ ہے لیکن وہ نام نہیں دیتا اپنے اس فرقے کا, کیونکہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں بس, اور دیکھیں ہم فرقے سے بری ہیں. یہ تو خود فرقہ ایجاد کرنا ہے نا, یہ وہ فرقہ جس کا کوئی نام نہیں ہے, بے نام فرقہ ہے, گمنام فرقہ ہے. ہم سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں, سر اٹھا کے کہو کیوں شرماتے ہو, کوئی جرم کیا ہوا ہے؟ یہ سلف کا راستہ ہے, یہی حق راستہ ہے, قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, سلف فہم ہے, اس میں کیا برا ہے مجھے بتائیں کیا برائی ہے اس میں؟ جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کے گئے ہیں, اپنے اپنی جماعتیں اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں, انہیں تو شرم نہیں آتی, وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں صوفی ہوں, دعوت تصوف کی طرف دیتا ہے, کوئی رفض کی طرف دیتا ہے, کہتا ہے میں شیعہ ہوں, یوں سر اٹھا کے کہتا ہے میں شیعہ ہوں, اور ہمیں شرم آتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں اہل حدیث ہیں, یا کہتے ہیں نہیں کہتے ہم اہل حدیث ہیں, کیونکہ پھر ایک ٹائٹل لگ جاتا ہے اور لوگ ٹائٹل سے متنفر ہیں. جو اس ٹائٹل سے متنفر ہوتا ہے اہل حدیث سے یا سلفی ٹائٹل سے متنفر ہوتا ہے, اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے, وہ خیر چاہتا ہی نہیں ہے, تو اس کو دھوکہ دے کے دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ واقعی اہل حدیث ہیں اور سلفی ہیں تو کھل کے کہو نا, یہ کوئی تفرقے کے باعث نہیں ہے, یہ حق ہے. یہ جو گروہ اور جماعتیں نکلی ہیں انہوں نے راستے راہ راست کو چھوڑ کے یہ لوگ الگ ہوئے ہیں, کہ یہ بھی فرقہ ہے, پھر ہم بھی کہیں ہمارا فرقہ ہے؟ یہ بالکل فرقہ ہے, یہ وہ فرقہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹے گی, 72 فرقے جہنم میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. جو جنت میں جائے وہ فرقہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا فرقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی فرقہ ہے، اس سے دوسرے الگ، 72 الگ ہوئے اس لیے فرقہ ہے، ورنہ ہم سب تو مسلمان ہی تھے. جب یہ فرقے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سب مسلمان ہیں، صحابہ کرام صرف مسلمان ہیں. وہ کیوں کہے کہ ہم سلفی ہیں؟ ضرورت ہی کہنے کہ ہم اہل حدیث سلفی ہیں؟ جب ہیں سب مسلمان تو ضرورت کیا ہے؟ سب مسلمان ہیں. جب بدعت نے جنم لیا، خوارج نکلے، روافض نکلے، اور اہل بدعت آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگے، اس بہترین زمانے کو دیکھے آپ، سن 110 ہجری امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، یہ زمانہ اس سے بھی جب زندہ تھے اس سے پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جب اہل بدعت نے بھی حدیث بیان کرنا شروع کر دی تاکہ اپنی بدعت کو رائج کرے لوگوں میں، عوام الناس میں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم روایت کو لے لیا کرتے تھے، جو بھی ہمیں دیتا تھا لے لیا کرتے تھے. جب اہل بدعت نے بھی روایت بیان کرنا شروع کر دی تب ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ یہ اہل سنت میں سے ہے کہ نہیں ہے. اہل سنت میں سے تو روایت لے لیتے، بدعت کی روایت چھوڑ دیتے. یہی عظیم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عما تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. انٹرنیٹ سے لے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انٹرنیٹ پہ کوئی دین لینے کی کوئی جگہ ہے؟ ہاں، اگر کسی عالم کے دروس، سلف عالم کے دروس ہیں وہ نیٹ پہ موجود ہیں تو لو، آپ اس سے براہ راست نہیں علم حاصل کر سکتے، یا کوئی ایسا درس آپ چھوٹ گیا ہے، یا آپ اسے نوٹ کرنے کے لیے نوٹس بنانا چاہتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کو آپ پھر سننا چاہتے ہیں، تو وہ تو علم حاصل کرو. لیکن مجاہیل سے آپ کو پتہ نہیں کن کا عقیدہ کیا ہے، یا وہ لوگ جو اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں. تو دوسرا فرق دیکھیں، اس بہترین زمانے کی بات اس عظیم امام نے، معروف تابعی نے کی، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، جب رسول الجماعت طاقتور تھے، بدعتی کمزور تھے. اب دیکھیں ذرا، اس وقت بھی منع کر دیا ہے ان کمزوروں سے کے پاس بھی مت جاؤ. آج دیکھیں اہل بدعت طاقتور ہے اور بدعت پھیلی بھی ہے، اہل سنت بہت کم ہے، تعداد میں بھی کم ہے، لیکن اللہ کا شکر اپنے علم میں اور اپنے منہج میں قوی ہیں، طاقتور ہیں، اپنے عقیدے میں قوی ہیں، لیکن ان کی نسبت میں تعداد میں کم ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہیں، اس اعتبار سے، اس تناسب سے کمزور ہیں. آج کے زمانے میں بھی، فتنوں کے زمانے میں بھی، اگر ہم یہ نہیں دیکھیں کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو اہل بدعت میں سے لوگ آئے، اپنے مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا اے امام صاحب، ہم آپ کو ایک آیت سنانا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں سنتا. اچھا، ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، کہتے نہیں سنتے. یا تو تم اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ یا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. بعض لوگ کہیں گے اتنی بڑی سختی، قرآن کی آیت یہ، حدیث یہ، انہوں نے کون سے کوئی تورات اور انجیل پڑھ کے سنانی تھی؟ یہ کیسا عالم ہے؟ یہ عالم نہیں ہے، یہ علماء کے سرداروں میں سے. سنے، کیونکہ بعض شاگردوں نے، بعض ساتھیوں نے کہا جب اٹھ کے چلے گئے، امام صاحب آپ کا کیا جاتا اگر آپ ان سے ایک آیت یا ایک حدیث سن لیتے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے علماء میں سے شمار ہوتا ہے، فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مجھے ایک آیت سنا دیتے اور اس میں تحریف کر دیتے، باطل تعویل کر دیتے، یا کوئی حدیث بیان کر دیتے اس میں اپنی باتیں شامل کر دیتے اور غلط مفہوم بیان کر دیتے، اس میں بھی تحریف کر دیتے، تو میں کہاں جاتا؟ اپنے زمانے کا سب سے چوٹی کا عالم کہتا ہے اگر ان کی یہ غلط بیانی میرے دل میں بیٹھ جاتی تو میں کہاں جاتا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہر ایرے غیرے سے علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے سینے اپنے منہ سب کھولے ہوئے. اگر ان کی ایک غلط بیانی بھی ہمارے دل میں بیٹھ گئی, بد عقیدگی وہ غلط منہج کی کوئی بات دل میں بیٹھ گئی, ہم نے کبھی سوچے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہم کہاں جائیں گے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا سمجھتے ہیں آپ, آج جو دواعش کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں, جو جوان گئے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گئے ہیں, کس نے ان کو گمراہ کیا؟ یہی انٹرنیٹ تھا اور یہی ان کے فتاوت ہے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ اٹھو نکلو جہاد کے لیے, اور جہاد کرنے کے لیے سب سے پہلی دیوار حکمران ہے, اس کی تکفیر کرو, اور جو اس کا ساتھ ہے اس کی بھی تکفیر کرو, اس کو بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ, پھر یہاں سے ہجرت کرو, ہجرت تمہارے اوپر فرض ہے, اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہم سب مل کے ان کا خاتمہ کریں گے. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ایک بات دل میں گئی, ایک بات کہیں کہ رہے ہیں, عالم ہو یا جاہل ہو, دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ متقلب ہوتا ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیوں یہ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیارے نبی ہیں, دل پاک اور صاف ہے, کیوں کثرت سے دعا کیا کرتے تھے؟ تعلیم ہے ہمارے لیے, کیا ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کوئی گارنٹی ہمارا دل بدلے گا نہیں؟ یہ کان اور یہ آنکھیں, یہ دو راستے ہیں جو دل کی طرف جاتے ہیں, ان کو سنبھال کے رکھو. واللہ ہر کسی کو کان مت دو, ہر کسی کی طرف مت دیکھو, اور ان سے سوال بھی ہوگا قیامت کے دن, واللہ ان کے بارے میں سوال ہوگا, ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ان السمع والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا جواب دیں گے ہم؟ علم تو حاصل کیا ہے, ہر ایرے غیرے سے لے لیا ہے, یہ کون سا دین ہے؟ اللہ سے ڈرے, واللہ فتنوں کے زمانوں میں خصوصی طور پہ اور ہر زمانے میں عمومی طور پہ علم حاصل کرنا شریعت کا, اس کا صحیح راستہ اختیار کرو, اور صحیح راستہ وہ ہے جو سلف کا راستہ ہے. سلف کا راستہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث بھی سننا پسند نہیں کی, کیوں؟ اہل بدعت میں سے تھا. اور بعض اماموں نے اتنا بھی کہا, کسی نے کہا ایک لفظ مجھے سنو, ایک آیت ایک حدیث نہیں, کلمہ یوں اشارہ کیا, آدھی کلمہ بھی نہیں سنو گا تجھ سے, ولا نصف کلمہ. بعض کہتے یار یہ تو سختی ہے, اگر یہ سختی دین میں نہ ہوتی تو آج حق منہج بھی نہ ہوتا, یہ سختی حق کی بنیاد پر ہے, ناجائز سختی نہیں ہے. اور جو لوگ سلف منہج سے ناواقف ہیں ان کو سختی لگتی ہے, ان کو یہ بات بری لگتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی اور جلن ہوتی ہے, لیکن جو منہج سلف سے واقف ہیں واللہ انشراح الصدور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ان میں نظر آتی ہے, ان کے دل بھی سینہ بھی کشادہ ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں بھی وہ محسوس کرتے ہیں یہی حق ہے اور اسی کی اتباع کرنا ہے. واللہ اعلم. کافی دوسرا درس اگلے ہفتے میں انشاءاللہ, معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.